السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 136 اموات کے بعد کل اموات کی تعداد 3,229 ہو گئی ہے. پاکستان میں 4,944 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص بھی ہوئی ہے. بھارت میں پہلی مرتبہ ایک روز کے دوران 13,500 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. بھارتی شہر چنائی میں اور 3 اضلاع میں 30 جون تک لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے. امریکہ میں 24,000 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور 600 اموات ہوئی ہیں. امریکہ میں گزشتہ چند روز سے اموات کا گراف 1,000 سے کم ہے. کرونا سے متاثرہ ملکوں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر موجود برازیل میں مزید 18,000 کے لگ بھگ نئے کیسز سامنے آئے ہیں. روس 5,61,000 مریضوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے، جہاں مجموعی ہلاکتیں 7,600 سے زیادہ ہیں. چین میں وائرس کی دوسری لہر کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تازہ جھڑپوں میں مزید 8 مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے. ایک اعلی پولیس عہدیدار وجے کمار نے بتایا کہ یہ جھڑپیں شورش زدہ جموں و کشمیر کے جنوبی اضلاع شوپیان اور پلوامہ میں جمعرات کی سپہر کو شروع ہو کر جمعے کی دوپہر کے قریب ختم ہوئیں. تازہ جھڑپوں میں ہوئی ان ہلاکتوں کے ساتھ ہی بھارتی زیر انتظام کشمیر میں اس سال اب تک سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مارے جانے والے مشتبہ عسکریت پسندوں کی تعداد بڑھ کر 135 ہو گئی ہے. اس دوران جموں و کشمیر کے اندر 29 اور سرحدوں پر 10 فوجی اور دوسرے سیکیورٹی اہلکار اور بھارتی فوج کے لیے کام کرنے والے 2 مقامی مزدور بھی مٹ بھیڑوں میں مارے گئے ہیں، جبکہ 17 عام شہری بھی تشدد کے واقعات میں اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں. مشرقی لداخ کی گلوان وادی میں بھارت اور چین کے فوجیوں کے درمیان پرتشدد جھڑپ کے 3 روز بعد، جس میں 20 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے، چین نے 10 زیر حراست بھارتی فوجیوں کو بھارت کے حوالے کر دیا ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق ان میں 2 میجر بھی شامل ہیں. اس سلسلے میں دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی اور فوجی سطحوں پر مذاکرات ہوئے اور سینئر فوجی اہلکاروں کے درمیان 3 ادوار کی بات چیت ہوئی. باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں میں زبردست کشیدگی کے درمیان فوجیوں کے تحفظ کی خاطر مذاکرات کو خفیہ رکھا گیا. اس سے قبل بھارتی فوج اور وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ چین کے ساتھ ہونے والی جھڑپ میں بھارت کا کوئی فوجی لاپتہ نہیں ہے. اسی درمیان بھارت میں دائیں بازو کے نظریات کی حامل تنظیموں اور طبقات کی جانب سے حکومت پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ 20 فوجیوں کی ہلاکت کے بعد چین کے ساتھ اقتصادی رشتہ منقطع کر لے. ملک کے مختلف علاقوں میں چین کے خلاف احتجاج جاری ہے. نئی دہلی میں چینی سفارت خانے کے باہر بھی احتجاج کیا گیا اور چینی پرچم اور چین کے صدر شی جن پنگ کا پتلا نظر آتش کیا گیا. ملک کے مختلف شہروں میں چین کے خلاف ہونے والے احتجاج کے دوران حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ چین کے ساتھ تجارتی رشتہ منقطع کر لے. عوام سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ چینی مصنوعات کا استعمال بند کر دیں. تاہم اقتصادی ماہرین کا خیال ہے کہ چونکہ چین بھارت کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے اور بھارت کی معیشت کا بہت کچھ انحصار چینی سرمایہ کاری پر ہے، اس لیے بھارت کے لیے چین سے تجارتی رشتہ منقطع کرنا ناممکن ہے. امریکہ نے کہا ہے کہ وہ طالبان کے اس دعوے کی تحقیقات کر رہا ہے کہ شدت پسند تنظیم داعش امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیلزاد کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے. طالبان نے اتوار کو ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں ان کی حراست میں موجود 2 افراد کو یہ دعویٰ کرتے دیکھا جا سکتا ہے کہ انہیں داعش نے ظلم خلیلزاد پر خود کش حملہ کرنے کے لیے بھرتی کیا تھا. امریکی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے ویڈیو پر اپنے رد عمل میں کہا کہ امریکی حکومت اپنے اہلکاروں کے خلاف کسی بھی ممکنہ خطرے کو سنجیدگی سے لیتی ہے. ترجمان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکی حکام طالبان کی جانب سے جاری کردہ 7 منٹ کی اس مبینہ اعترافی ویڈیو کی تحقیقات کر رہے ہیں. امریکہ کے ایک اعلی جنرل نے کہا ہے کہ امریکہ نے رواں سال فروری میں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت افغانستان میں تعینات اپنی فورسز کی تعداد کو کم کر کے 8,600 کی سطح پر لا کر طالبان کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے ایک حصے پر عمل درآمد کر دیا ہے اور اب ان کے بقول طالبان کو معاہدے کی شرائط پر عمل کرنا ہوگا. خبریں ختم ہوئیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے خبروں میں بھی سنا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں دائر ریفرنس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ نے صدارتی ریفرنس سے متعلق درخواستوں پر جمعے کی صبح فیصلہ محفوظ کیا تھا، جسے جمعے کی شام سنایا گیا۔ اسلام آباد میں ہمارے نمائندے عدالت کی کارروائی کی کوریج کے لیے موجود ہیں، جیسے جیسے تفصیلات موصول ہوں گی ہم سنائیں گے۔ اور آئیے جیسا کہ ہم نے کہا رپورٹوں سے آغاز کرتے ہیں۔ آج کی پہلی رپورٹ بھی بھارت چین تنازع کے بارے میں۔ مشرقی لداخ کی گلوان وادی میں بھارت اور چین کے فوجیوں کے درمیان پرتشدد جھڑپ کے 3 روز بعد، جس میں 20 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے، چین نے 10 بھارتی فوجیوں کو جو اس کے قبضے میں تھے بھارت کے حوالے کر دیا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ان میں 2 میجر بھی شامل ہیں۔ اسی دوران بھارت میں دائیں بازو نظریات کے حامل طبقات کی جانب سے حکومت پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ 20 فوجیوں کی ہلاکت کے بعد چین کے ساتھ اقتصادی رشتہ منقطع کر لے۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
بھارتی میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق فوجیوں کی رہائی کے سلسلے میں دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی اور فوجی سطح پر مذاکرات ہوئے اور سینئر فوجی اہلکاروں کے درمیان 3 ادوار کی بات چیت ہوئی۔ ذرائع کے مطابق دونوں ملکوں میں زبردست کشیدگی کے درمیان فوجیوں کے تحفظ کی خاطر مذاکرات کو خفیہ رکھا گیا۔ دونوں ملکوں کے میجر جنرلز کے درمیان ہونے والی بات چیت کشیدگی کو کم کرنے کے تعلق سے فوجی اہلکاروں کے درمیان ہونے والے مذاکرات کا حصہ تھی۔ مئی کے اوائل میں شروع ہونے والی کشیدگی کے بعد سے دونوں میجر جنرلز نے 7 مرتبہ بات چیت کی۔ حکومت کی جانب سے فوجیوں کی واپسی کے سلسلے میں تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ فوج اور وزارت خارجہ کی جانب سے جمعرات کے روز کہا گیا تھا کہ کوئی بھی فوجی لاپتہ نہیں ہے۔ دریاسنا وزیراعظم نریندر مودی نے بھارت چین کشیدگی اور اس سے پیدا شدہ حالات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے کل جماعتی اجلاس طلب کیا۔ ادھر بھارت کے 20 فوجیوں کی ہلاکت کے بعد سے ملک کے مختلف علاقوں میں چین کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ ہندو احیاء پسند جماعت راشٹری سوئم سیوک سنگھ RSS کی اقتصادی امور کی تنظیم سودیشی جاگرن منچ اور دائیں بازو نظریات کی حامل بعض دیگر تنظیموں اور افراد نے بھارت میں چینی کمپنیوں پر پابندی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ چینی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق محکمہ ٹیلی مواصلات نے ٹیلی فون محکموں BSNL اور MTNL سے کہا ہے کہ وہ 4G کی جدید کاری میں چینی آلات کا استعمال نہ کریں۔ میڈیا میں یہ خبر بھی ہے کہ ریلویز نے ایک چینی کمپنی کے ساتھ کیا جانے والا معاہدہ رد کر دیا ہے۔ ایک مرکزی وزیر رام داس اٹھاولے نے چائنیز فوڈ فروخت کرنے والے ریستورانوں پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے۔ لیکن اقتصادی امور کے ماہرین کا خیال ہے کہ چونکہ چین بھارت کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے اور بھارت کی معیشت کا بہت کچھ انحصار چینی سرمایہ کاری پر ہے، اس لیے چین سے تجارتی رشتہ منقطع کرنا ناممکن ہے۔ اقتصادی امور کے ماہر ڈاکٹر امیر اللہ خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دونوں میں سے کوئی بھی ملک تجارت کے سلسلے میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ اگر بھارت کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اسے زبردست نقصان ہوگا۔
نقصان تو ہمیشہ انڈیا کو زیادہ ہوگا، کیونکہ انڈیا کے پاس ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت بڑا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ کہ ہم چائنا سے بہت زیادہ امپورٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ امپورٹ بند ہو گئے یا کم ہو گئے تو ہمیں کہیں اور سے کرنا پڑے گا۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت میں چین کی FDI یعنی براہ راست سرمایہ کاری بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ چین سے ہونے والی درآمد اور برآمد اور FDI کے سلسلے میں بھارت کا بہت کچھ انحصار چین پر ہے۔
ان چیزوں میں جیسے فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس ہیں یا نیوکلیئر ریئیکٹرز ہیں یا الیکٹریکل مشینری، یعنی ہمارے سب سے زیادہ امپورٹ چائنا سے الیکٹریکل مشینری اور نیوکلیئر ریئیکٹرز ہیں۔ اب اگر ہم وہاں سے نہ لیں تو ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ ہے نہیں، تو ہوگا یہ کہ یہ دونوں انڈسٹریز کو بہت بڑا سیٹ بیک ہو جائے گا۔ اس وجہ سے انڈیا کو تو ابھی کوئی چارہ نہیں ہے، ہمیں ٹریڈ ریلیشن شپ ہماری مضبوطی سے نرچر کرنی چاہیے، اور ڈپلومیٹکلی اور پولیٹیکلی وہ جو لڑائی ہے اس کو جاری رکھے.
ان کے مطابق بھارت کے لیے چین بہت بڑا اور چین کے لیے بھارت بہت چھوٹا تجارتی شراکت دار ہے، لہذا حکومت کو کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھانا چاہیے اور ان کے بقول وہ اٹھائے گی بھی نہیں. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
امریکہ نے چین اور بھارت کی فوج کے درمیان جھڑپ میں 20 فوجیوں کی ہلاکت پر نئی دلی سے اظہار ہمدردی کیا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ چین کے ساتھ سرحد پر حالیہ محاذرائی میں انڈین فوج کے جانی نقصان پر بھارت سے تعزیت کرتے ہیں. جمعے کے روز اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں انہوں نے کہا کہ ہلاک ہونے والے بھارتی فوجیوں کے اہل خانہ ان کے رشتہ داروں اور خاندانوں کو اپنے غم میں یاد رکھیں گے. بھارت اور چین کی فوج کے درمیان حالیہ محاذرائی کے بعد دونوں ملکوں نے سفارتی اور عسکری سطح پر کشیدگی کے خاتمے کی کوشش تیز کر دی ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تازہ جھڑپوں میں مزید 8 مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے. ایک اعلیٰ پولیس عہدیدار وجے کمار نے بتایا کہ یہ جھڑپیں شورش زدہ جموں اور کشمیر کے جنوبی اضلاع شوپیان اور پلوامہ میں جمعرات کی سہپہر کو شروع ہو کر جمعے کی دوپہر کے قریب ختم ہوئی. تازہ جھڑپوں میں ہوئی ان ہلاکتوں کے ساتھ ہی بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اس سال اب تک سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مارے جانے والے مشتبہ عسکریت پسندوں کی تعداد بڑھ کر 135 ہو گئی ہے. تفصیلی رپورٹ کے ساتھ سری نگر سے یوسف جمیل.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تازہ جھڑپوں میں مزید 8 مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے. عہدیداروں نے بتایا کہ یہ جھڑپیں شورش زدہ جموں کشمیر کے جنوبی اضلاع شوپیان اور پلوامہ میں جمعرات کی سہ پہر کو شروع ہو کر جمعے کی دوپہر کے قریب ختم ہو گئیں. تاہم دونوں مقامات پر بھارتی فوج، مقامی پولیس کے اسپیشل آپریشنز گروپ اور وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف کی مشترکہ کارروائیاں جاری ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا کہ پلوامہ کے پاپور علاقے میں ہونے والی جھڑپ کے دوران دو عسکریت پسندوں نے ایک مقامی مسجد میں پناہ لے کر حفاظتی دستوں کو بندوقوں سے ہدف بنانے کا عمل جاری رکھا تھا، لیکن ان کے بقول حفاظتی دستوں نے صبر و تحمل اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان دونوں کا کام تمام کر دیا. بھارتی فوج کے مقامی کور کمانڈر لیفٹنٹ جنرل بھگا والی سومو شیکھر راجو انسپکٹر جنرل آف پولیس وجے کمار نے بتایا کہ یہ یقینی بنانے کے لیے کہ عبادت گاہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور نہ اس کا تقدس پامال ہو، محصور عسکریت پسندوں کے خلاف آنسو گیس استعمال کی گئی. ایک پولیس آفیسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس واقعے میں ایک عسکریت پسند کو مسجد کے باہر گولی مار کر ہلاک کیا گیا، جبکہ اس کے دو ساتھیوں جنہوں نے مسجد میں داخل ہو کر پوزیشنیں سنبھال لی تھیں کے خلاف پہلے ٹیئر گیس استعمال کی گئی اور پھر انہیں حفاظتی دستوں میں شامل تربیت یافتہ نشانے بازوں نے ہدف بنایا. عہدیداروں نے بتایا کہ مسجد میں معصور عسکریت پسندوں کو ہتھیار ڈال کر خود کو سیکیورٹی فورسز کے حوالے کرنے کا موقع فراہم کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور لڑنے کو ترجیح دی. تازہ جھڑپوں میں ہوئی ان ہلاکتوں کے ساتھ ہی بھارتی زیر انتظام کشمیر میں اس سال اب تک سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مارے جانے والے مشتبہ عسکریت پسندوں کی تعداد بڑھ کر 121 ہو گئی ہے. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ہلاک کیے گئے افراد میں علاقے میں سرگرم عسکریت پسند تنظیموں کے نصف درجن اعلیٰ کمانڈر بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ متنازع کشمیر کو تقسیم کرنے والی کنٹرول لائن اور پاکستان کے ساتھ ملنے والی سرحد پر، جسے اسلام آباد ورکنگ باؤنڈری اور نئی دہلی انٹرنیشنل بارڈر کہلاتا ہے، 14 مبینہ دراندازوں اور عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا گیا. یکم جنوری سے اب تک جموں کشمیر کے اندر 29 اور سرحدوں پر 10 فوجی اور دوسرے سیکیورٹی اہلکار اور بھارتی فوج کے لیے کام کرنے والے دو مقامی مزدور بھی مڈبیڈو میں مارے گئے ہیں، جبکہ اس عرصے کے دوران 17 عام شہری بھی تشدد کے واقعات میں اپنی جانیں گنوا بیٹھے. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ 3 دہائیوں سے جاری مسلح تحریک مزاحمت سے برسر پیکار حفاظتی دستوں کو پے در پے کامیابیاں مل رہی ہیں. کور کمانڈر جنرل راجو کا کہنا تھا وہ کہہ رہے تھے مجھے یہاں اس بات کا بھی ضرور ذکر کرنا چاہیے کہ ہر آپریشن کے اختتام پر ہم امن کی راہ پر چل پڑتے ہیں. میں زمین پر واضح تبدیلی کو محسوس کر سکتا ہوں. ہر آپریشن کے بعد اگلا آپریشن اور زیادہ صاف ماحول میں عمل میں لایا جاتا ہے. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
امریکہ کے ایک اعلی جنرل نے کہا ہے کہ امریکہ نے رواں سال فروری میں قطر کے دارالحکومت دوحا میں طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت افغانستان میں تعینات اپنی فورسز کی تعداد کو کم کر کے 8600 کی سطح پر لا کر طالبان کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے ایک حصے پر عمل کر دیا ہے اور اب ان کے بقول طالبان کو معاہدے کی شرائط پر عمل کرنا ہوگا۔ ادھر طالبان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کی شرائط پر پوری طرح سے کاربند ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل کینتھ میکنزی نے جمعرات کو واشنگٹن میں قائم ایک غیر سرکاری تھنک ٹینک ایسپن انسٹیٹیوٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دوحا میں طالبان کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے 135 دنوں کے اندر امریکہ نے افغانستان میں اپنی فورسز کی تعداد کو کم کر کے 8000 سے زائد کی سطح پر لے کر آنا تھا۔ ان کے بقول وہ افغانستان میں اپنی فورسز کی تعداد کو کم کر کے اس سطح پر لے آئے ہیں۔ یاد رہے امریکہ اور طالبان کے درمیان رواں سال 29 فروری کو دوحا میں طے پانے والے معاہدے کے تحت امریکہ نے رواں سال جولائی کے وسط تک اپنی فورسز کو کم کر کے 8600 کی سطح پر لے آنا تھا۔ اس معاہدے میں یہ بھی طے پایا تھا کہ مئی 2021 تک امریکہ افغانستان سے اپنی تمام فورسز کو نکال لے گا اگر طالبان معاہدے کی شرائط پر پوری طرح کاربند رہے۔ تاہم امریکی جنرل نے یہ واضح کیا کہ امریکہ افغانستان سے اپنی فورسز کے مکمل انخلاء کے عزم پر قائم ہے، تاہم ان کے بقول اس کا انحصار طالبان کی طرف سے بعض اقدامات پر ہے۔ جنرل میکنزی کے بقول طالبان کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ امریکہ کے خلاف افغانستان سے کوئی حملے نہیں ہوں گے۔ یاد رہے کہ امریکہ طالبان معاہدے کے تحت طالبان نے یہ ضمانت دی تھی کہ ان کے زیر اثر علاقوں میں کسی بھی شدت پسند گروپ کو منظم ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی جو امریکہ یا اس کے اتحادی ممالک کے لیے خطرہ ہو۔ ادھر فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ طے پانے والے معاہدے پر قائم ہیں اور ان کا ملک کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ ادھر جمعرات کو برسلز میں نیٹو ممالک کے وزرائے دفاع کی کانفرنس کے بعد نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس سٹولٹن برگ نے کہا کہ وہ افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ ان کے بقول ہم بین الافغان مذاکرات کے شروع ہونے کے جتنے قریب اب ہیں پہلے نہیں تھے۔ افغان امور کے تجزیہ کار اور صحافی رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ امریکی جنرل کا یہ کہنا کہ امریکہ نے اپنے فوجیوں کی تعداد کو کم کر کے 8600 کی سطح پر لا کر اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، ان کے بقول یہ بڑی اہم بات ہے۔
کیونکہ اس دوران کافی تلخیاں بھی ہوئی اور دو بار تو امریکی فوج نے طالبان کے خلاف بمباری بھی کی، طالبان نے بھی بڑے حملے کیے، لیکن اس میں رکاوٹ نہیں آئی اور دوحا کا امن معاہدہ ہے وہ برقرار ہے، اس کے اوپر امن درآمد ہو رہا ہے۔ دیر ہو رہی ہے لیکن میرے خیال میں یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے۔ ایسے لمبی جنگ کو ختم کرنے کے لیے، 18 سال کی جنگ اس کو ختم کرنے کے لیے رکاوٹیں تو آئیں گی۔
رحیم اللہ نے مزید کہا کہ اب طالبان کو بھی اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہوگا تاکہ بین الافغان مذاکرات جلد شروع ہو سکیں۔
رکاوٹ جو تھی وہ قیدیوں کا تبادلہ تھا، اس میں بھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی کوئی اتنی بڑی رکاوٹ نہیں رہ گئی یہ بین الافغان مذاکرات شروع کرنے کے لیے، اور بڑی یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اگر اس مہینے کے آخر تک یہ مذاکرات شروع نہیں ہوئے تو اگلے مہینے یقیناً یہ شروع ہو جائیں گے۔
ادھر طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ دوحا میں طالبان نمائندوں نے افغانستان کے لیے ناروے کی خصوصی نمائندے البرٹ الساس سے ویڈیو کانفرنس پر گفتگو کی اور افغانستان کی موجودہ صورتحال اور دوحا معاہدے پر عمل درآمد کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ طالبان ترجمان کے بقول ناروے کے سفارتکار نے دوحا معاہدے اور افغان امن عمل کی حمایت کرتے ہوئے اس عمل میں ناروے کے تعاون کی بھی یقین دہانی کروائی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ نے کہا ہے کہ وہ طالبان کے اس دعوے کی تحقیقات کر رہا ہے کہ شدت پسند تنظیم داعش امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیل زاد کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ کاشف عوان تفصیل بیان کرتے ہیں۔
طالبان نے اتوار کو ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں ان کی حراست میں موجود دو افراد کو یہ دعویٰ کرتے دیکھا جا سکتا ہے کہ انہیں داعش نے ظلم خلیل زاد پر خودکش حملہ کرنے کے لیے بھرتی کیا تھا۔ امریکی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے اس ویڈیو پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ امریکی حکومت اپنے اہلکاروں کے خلاف کسی بھی ممکنہ خطرے کو سنجیدگی سے لیتی ہے۔ ترجمان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکی حکام طالبان کی جانب سے جاری کردہ 7 منٹ کی اس مبینہ اعترافی ویڈیو کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ طالبان کی جانب سے یہ ویڈیو ایسے موقع پر جاری کی گئی ہے جب ظلم خلیل زاد طالبان کے سیاسی ذمہ داران کے ساتھ افغان امن عمل کے سلسلے میں مذاکرات میں مصروف ہیں۔ ویڈیو میں دکھائے جانے والے دونوں افراد کو پشتوں میں یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ ظلم خلیل زاد کو قتل کرنے کے منصوبے میں افغان خفیہ ایجنسی نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی کے سابق اور حاضر سروس افسران کی مدد حاصل تھی۔ دونوں افراد نے الزام لگایا ہے کہ این ڈی ایس کے سابق سربراہ رحمت اللہ نبیل ان کے اہم رابطہ کار تھے۔ تاہم رحمت اللہ نبیل نے ویڈیو جعلی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جلد اس سے متعلق مصدقہ معلومات فراہم کریں گے تاکہ افغان حکام کسی نتیجے پر پہنچ سکیں۔ ویڈیو میں دونوں افراد نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کابل میں معروف افغان جہادی رہنما حامد گیلانی کی رہائش گاہ کو خودکش حملے کا نشانہ بنانا تھا، جہاں گزشتہ ماہ ظلم خلیل زاد کا اپنے ایک دورے کے دوران قیام کرنے کا پروگرام تھا۔ تاہم ظلم خلیل زاد اس دن اس مقام پر نہیں جا سکے تھے، جس پر دونوں افراد کے بقول انہیں 10 دن بعد لوگر صوبے میں رپورٹ کرنے کا حکم ملا تھا۔ امریکی محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اب تک ایسی کوئی معلومات نہیں جس سے ثابت ہو کہ افغان حکومت اور داعش مل کر امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے خلاف سرگرم ہیں۔ محکمہ دفاع کے ایک عہدیدار نے افغان حکومت اور افغان سیکیورٹی فورسز کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ داعش کے خلاف کاروائیوں میں مصروف ہیں۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر محکمہ دفاع کے عہدیدار نے بتایا کہ افغان خفیہ ایجنسی این ڈی ایس کی کوششوں کو نہیں بھلانا چاہیے، جس کی بدولت داعش کے خلاف کئی کامیابیاں ملی ہیں۔ طالبان نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ظلم خلیل زاد کے قتل کی منصوبہ بندی کا مقصد امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدے کو سبوتاج کرنا ہے، جس کی وجہ سے افغانستان میں جاری جنگ کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ اب تک یہ واضح نہیں ہے کہ طالبان نے ظلم خلیل زاد کے ساتھ قطر میں ہونے والی حالیہ ملاقاتوں میں انہیں ان کے قتل کی مبینہ منصوبہ بندی سے متعلق آگاہ کیا تھا یا نہیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو آپ سن رہے ہیں۔ پروگرام میں شامل اگلی رپورٹ سندھ کے بارے میں ہے، جہاں چند گھنٹوں میں دہشت گردی کے 3 مختلف واقعات میں کم از کم 4 افراد ہلاک جبکہ درجن سے زائد زخمی ہو گئے۔ یہ واقعات کراچی، لاڑکانہ اور گھوٹکی میں ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں میں سندھ رینجرز کے 2 اہلکار بھی شامل ہیں۔ علیحدگی کے لیے مسلح جدوجہد کرنے والے کل عدم سندھ ریولیوشنری آرمی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی گئی ہے، جبکہ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ تفصیلات کے لیے سنتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ۔
سندھ میں چند گھنٹوں میں دہشت گردی کے 3 مختلف واقعات میں کم از کم 4 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں سندھ رینجرز کے 2 اہلکار بھی شامل ہیں۔ تفصیلات کے مطابق سندھ کے ضلع گھوٹکی میں رینجرز کی گاڑی کے قریب اس وقت دھماکہ ہوا جب اہلکار مارکیٹ میں خریداری کے لیے آئے ہوئے تھے۔ حملے میں ایک شہری سمیت 2 رینجرز اہلکار ہلاک ہو گئے، جبکہ 5 دیگر افراد زخمی بھی ہوئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر سول اسپتال گھوٹکی منتقل کیا گیا، جہاں بعض کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ادھر کراچی کے علاقے لیاقت آباد نمبر 10 میں ریاض گورنمنٹ کالج کے دروازے پر اس وقت دھماکہ ہوا جب وزیر اعظم کے احساس کفالت پروگرام کے تحت رقوم کی تقسیم کے لیے عارضی دفتر میں لوگوں کی بڑی تعداد جمع تھی۔ دھماکے سے 1 شخص ہلاک جبکہ 7 دیگر زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جبکہ لاڑکانہ میں بھی رینجرز کی ایک چیک پوسٹ پر حملہ ہوا ہے، جس میں اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق احساس پروگرام کے عارضی دفتر پر نامعلوم افراد نے گرینیڈ سے حملہ کیا۔ سندھ پولیس کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے انچارج راجہ عمر خطاب نے صحافیوں کو بتایا کہ گزشتہ ہفتے کراچی علاقے قائد آباد اور گلستان جوہر میں بھی سندھ رینجرز کی موبائل پر دستی بموں سے حملے اور آج کے واقعات میں ایک ہی کڑی نظر آتی ہے۔ ان واقعات کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ دوسری جانب صوبہ سندھ کو الگ ملک بنانے کے لیے مسلح جدوجہد پر یقین رکھنے والی سندھ لبریشن آرمی نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ سندھو دیش ریولوشنری آرمی کے نام سے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری پیغام میں کہا گیا کہ کراچی، لاڑکانہ اور گھوٹکی میں سندھ لبریشن آرمی نے حملے کیے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ گھوٹکی حملے میں افسر سمیت رینجرز کے 4 اہلکار ہلاک ہوئے۔ تاہم ممتاز صحافی اور روزنامہ عوامی آواز کے ایڈیٹر عبد الجبار خٹک کا کہنا ہے کہ اب تک واضح نہیں کہ پرتشدد کاروائیوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، لیکن ایسی پرتشدد کاروائیوں کا راستہ جمہوری اقدار کو فروغ دے کر ہی روکا جا سکتا ہے۔
تشدد سے کوئی بات بری کچھ نہیں کر سکتی، نہ کسی کو بنوایا جا سکتا ہے، چاہے ریاست کرے چاہے غیر ریاستی عناصر کرے۔ جو جمہوریت کی بچتے ہیں تو یہ تشدد کی سزا جو ہے نا اصل میں جمہوری عناصر کو جو ہے وہ کی اس میں شکنی کرتی ہے۔
ادھر گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے دہشت گردی کے ان واقعات کا نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ گورنر سندھ کا کہنا ہے کہ پوری قوم سیکیورٹی اداروں کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ادھر وزیر اطلاعات سندھ سید ناصر حسین شاہ کے مطابق صوبے بھر میں سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حملے میں ملوث عناصر کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے گا۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسوں میں روز بروز تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن کنٹرول کی سفارش پر حکومت نے ایک مرتبہ پھر ان علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع کر دیا ہے جہاں مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ حکومت کی لاک ڈاؤن سے متعلق بدلتی حکمت عملی کے بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں لاہور سے ضیاء الرحمان۔
وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے رواں ہفتے 13 جون کو دورہ لاہور پر اعلان کیا کہ وہ ہر قسم کے لاک ڈاؤن کے خلاف ہیں، لیکن کرونا وائرس بارے قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل کرائیں گے۔ 15 جون کو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن کنٹرول نے پاکستان بھر میں تیزی سے پھیلتے کرونا کیسز کے باعث ملک کے 20 شہروں میں مزید اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ این سی او سی کے اجلاس کے بعد پہلے پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور اور پھر صوبہ سندھ کے صوبائی دارالحکومت کراچی میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت متعدد علاقوں کو سیل کیا گیا، جس کے بعد یہ سلسلہ ملک کے دوسرے علاقوں تک بڑھا دیا گیا۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب کے مطابق صوبہ پنجاب میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ اسمارٹ ٹیسٹنگ کے بعد کیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے محکمہ ہیلتھ کے سیکرٹری کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان یونس نے بتایا کہ اسمارٹ ٹیسٹنگ کے ذریعے یہ معلوم کیا گیا ہے کہ معاشرے میں کرونا وائرس کس حد تک پھیلا ہوا ہے اور کن پیشوں کی وجہ سے زیادہ پھیل رہا ہے۔
اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اس کے نتیجے میں پھر وہ اپنے جو ایکشنز لیں گے وہ اورینٹڈ ہوں گے۔ ایک اوور آل لاک ڈاؤن کرنے کی بجائے آپ ان ایریاز کو، ان ایکٹیویٹیز کو، ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے جن کے اندر یہ انفیکشن موجود ہوگا، تو اس کا ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا۔ اوور آل اکانومی بھی چلتی رہے گی اور ہم ان لوگوں کو جن کے اندر یہ وائرس موجود ہوگا ان کو ہم پھر کنٹین بھی رکھیں گے۔
حکومت پاکستان اس سے قبل بھی کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن پر کشمکش کا شکار نظر آئی ہے۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران جزوی لاک ڈاؤن کے باعث کرونا کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے باعث ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے حکومت پاکستان کو خط لکھ کر صورتحال کی سنگینی بارے آگاہ کیا تھا۔ ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ کہتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی کرونا وائرس کے باعث شروع دن سے لاک ڈاؤن بارے واضح پالیسی ہے، لیکن حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں اسے کنفیوز کرتی رہتی ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان پنجاب حکومت نے بتایا کہ موجودہ لاک ڈاؤن ہاٹ اسپاٹ کی رپورٹ کے بعد کیا گیا ہے۔
اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے لوکل اسپریڈ میں اسپیڈ بریکر کا کام کرتے ہیں تاکہ یہ اسپیڈ کو تھوڑا کم کریں گے اور جو لاک ڈاؤن ہے، اور اس میں یہ ہے کہ پھر اچانک سے ہمارے ہیلتھ سسٹم پہ برڈن نہ پڑے اور وہ بالکل ہی اوور برڈن نہ ہو جائے۔
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن کنٹرول کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں پاکستان بھر میں مزید 4,944 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد پاکستان میں مصدقہ متاثرین کی مجموعی تعداد 1,65,000 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ مزید 136 افراد کرونا وائرس کے باعث جاں بحق بھی ہوئے ہیں، جس کے بعد پاکستان میں اس وبا سے مرنے والوں کی کل تعداد 3,229 ہو گئی ہے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
کرونا وائرس کی وبا کو روکنے کے لیے ملک بھر میں پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی مہم رواں برس مارچ کے مہینے سے معطل ہے۔ صرف صوبہ خیبر پختونخوا میں ہی اپریل کے مہینے میں 80 لاکھ بچے پولیو کے قطرے پینے سے محروم رہے۔ ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس سے ملک بھر میں پولیو اور دیگر انتہائی موذی بیماریوں کی ایک نئی لہر پیدا ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
اس وقت پوری دنیا میں پولیو کیسز صرف پاکستان، افغانستان اور نائجیریا میں پائے جاتے ہیں۔ گزشتہ سال پاکستان میں 147 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ رواں برس کل 51 نئے پولیو کیسز درج ہوئے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے صوبہ خیبر پختونخوا میں پولیو پروگرام کے کوآرڈینیٹر اور ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ ڈاکٹر عبدالباسط نے بتایا کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں کرونا وائرس کے باعث پہلی ہلاکت ضلع مردان میں واقع ہوئی، جس کے بعد مارچ میں پولیو مہم کو معطل کر دیا گیا جو تاحال معطل ہے۔ ان کے مطابق پولیو مہم کی معطلی کے بعد سے بڑے شہروں خصوصاً پشاور میں پولیو ورکر کرونا وائرس کے سلسلے میں آگاہی مہم میں شریک ہیں۔ ان کے فرائض میں لوگوں کو سماجی دوری، ماسک کی اہمیت، بیرون ممالک سے آئے ہوئے افراد کا ڈیٹا اکٹھا کرنا شامل ہے۔ ڈاکٹر عبدالباسط کے مطابق 3 ماہ سے پولیو پروگرام کی معطلی کے اثرات اب سامنے آ رہے ہیں، جو کہ ان کے لیے باعث تشویش ہے۔
جو ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے نیشنل آئی ڈی کا، کوئی 80 لاکھ بچہ ہوتا ہے ہمارا پورا پورے صوبے کا، اراؤنڈ اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں اپروکسیمیٹلی 105 جس کو ہم نے ٹارگیٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اپریل کا کمپین جو تھا وہ ہمارا ہوا ہی نہیں، تو اس میں تو یہ سارے کے سارے بچے مس ہو گئے۔ اس کے علاوہ ہم نے جو ویکسین لگا پولیو وائرس کی، ہم نے کیس ریسپانس کرنے کے پتن کی تھی سارے ڈسٹرکٹوں میں، وہ بھی نہیں ہو سکا۔
یاد رہے کہ دنیا میں پولیو کی 3 قسمیں پائی جاتی ہیں، P1، P2 اور P3۔ حکومت نے ملک بھر میں P2 اور P3 کا خاتمہ 2016 میں کر دیا تھا، لیکن گزشتہ سال گلگت بلتستان میں اس نے دوبارہ سے جنم لیا، جو کہ تاحال ختم نہیں ہوا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق گزشتہ ہفتے مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں پاکستان میں انسداد پولیو مہم کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا۔ رانی تلا گزشتہ 5 سال سے پشاور میں پولیو پروگرام سے وابستہ ہیں۔ ان کے مطابق لاک ڈاؤن کی وجہ سے اب ان کے کام میں وہ تیزی نہیں ہے جو پہلے تھی، تاہم اب انہیں احکامات موصول ہوئے ہیں کہ وہ اپنے علاقے میں لوگوں کو پھر سے پولیو کے حوالے سے آگاہی مہم شروع کریں۔
بچوں کو ویکسینیشن نہیں ہو رہی ہے، وہ جو بچہ امیونائز ہو گیا تھا اس کو ویکسینیشن کے ذریعے سے ہم نے کسی طریقے سے اس کو کور کر لیا تھا، اب وہ اس میں کافی زیادہ گیپ آ گیا، 3-4 مہینے کا گیپ آ گیا۔ جب وہ بچے کو ویکسین نہیں مل رہی، آپ کے ماحول میں ایک چیز ہے، آپ کی ہوا میں ایک چیز ہے، آپ کے پانی میں ایک چیز موجود ہے، وائرس موجود ہے، جب وہ وائرس پہلی بات ہے اس بچے پہ اس نے حملہ کرنا ہے، جب اس کو اس کا توڑ نہیں مل رہا، اس کا علاج نہیں مل رہا، لاک ڈاؤن ختم ہوگا، باہر نکلیں گے، ہاسپٹل کا رخ کریں گے، جب ہاسپٹل جائیں گے وہاں پہ چیز رپورٹ ہوگی، تو ڈیفینیٹلی اس بات میں بہت زیادہ مطلب یہ خدشہ ہے کہ کیسز زیادہ ہو جائیں، ایک دم سے زیادہ ہو جائیں۔
رانی تلا کو خدشہ ہے کہ اگر پولیو مہم مزید معطل رہتی ہے تو کہیں April 2019 میں پولیو کے خلاف جعلی کارروائی والے حالات نہ پیدا ہو جائیں، جس کے بعد نہ صرف پولیو مہم کو روکنا پڑا تھا بلکہ کیسز بھی زیادہ تعداد میں سامنے آئے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ کیسز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ جاری ہے۔ امریکہ کی جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی کل تعداد 85 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ مریضوں کی تعداد امریکہ میں ہے جو 20 لاکھ سے زائد ہیں۔ برازیل 9,78,000 کیسز کے ساتھ دوسرے اور روس 5,68,000 کیسز کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ واشنگٹن کے اسکول آف میڈیسن نے نیوز چینل CBS کو بتایا کہ کی تحقیق کے مطابق توقع ہے کہ برازیل میں کرونا مریضوں کی تعداد آئندہ ماہ امریکہ سے بڑھ جائے گی۔ جانز ہاپکنز یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ امریکہ میں اس وقت کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 118,435 ہے، جبکہ برازیل میں اس وائرس سے اب تک 47,748 مریض دم توڑ چکے ہیں۔ برازیل کے صدر نے کرونا وائرس کے حوالے سے بڑھتے ہوئے خدشات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا وائرس معمولی نزلہ زکام سے زیادہ کچھ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ کرونا وائرس سے خوف زدہ ہیں وہ پاگل پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے برازیل کی ریاستوں کو مشورہ دیا کہ وہ لاک ڈاؤن کی پابندیاں ختم کرتے ہوئے تاجروں کو کاروبار دوبارہ شروع کرنے کی ترغیب دیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کل ہفتے کے روز اوکلاہوما کے شہر ٹلسم میں امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں کے نام سے ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرنے والے ہیں۔ اس شہر کے حکام نے صدر ٹرمپ سے کہا ہے کہ وہ خطاب سے پہلے صحت اور سلامتی کے انتظامات سے متعلق اپنی حکمت عملی سے آگاہ کریں، کیونکہ یہ ریلی کرونا وائرس کی وبا کے دوران منعقد کی جا رہی ہے۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ سن رہے ہیں۔ اب کچھ عالمی خبریں پیش کرتے ہیں۔ امریکہ کی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ غیر قانونی تارکین وطن کے ساتھ امریکہ آئے بچوں سے متعلق پروگرام ڈاکہ کو ختم نہیں کر سکتی۔ یہ پروگرام امریکہ میں مقیم امیگرنٹس کے 6.5 لاکھ بچوں کو بے دخلی سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ کنزرویٹو چیف جسٹس جان جی رابرٹس نے عدالت کے 4 لبرل ججوں کے ساتھ مل کر 5-4 کے فرق سے یہ رولنگ دی۔ اسے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جو 2 سال سے اس پروگرام کو ختم کرنے کے خواہش مند ہیں۔ یہ پروگرام 2012 میں اس وقت کے صدر باراک اوباما نے بنایا تھا تاکہ اس کے تحت آنے والے نوجوان امیگرنٹس امریکہ میں رہتے ہوئے اسکول جائیں اور کام کر سکیں۔ پروگرام بعد کو مجوزہ دا ڈریم ایکٹ کا حصہ بنا اور نوجوان امیگرنٹس کو ڈریمرز کا نام دیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے تنقید کرتے ہوئے ٹویٹر پر لکھا کہ سپریم کورٹ سے خوفناک اور سیاسی نوعیت کے فیصلے آ رہے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے دھچکے کا باعث ہیں جو فخر سے خود کو ریپبلکن یا قدامت پرست کہتے ہیں۔ امریکن سول لبرٹیز یونین نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی تحسین کی ہے۔ امیگریشن پالیسی سے متعلق اس کی ڈیپٹی ڈائریکٹر اینڈیا فلورس نے ایک بیان میں کہا کہ سپریم کورٹ نے 7 لاکھ سے زیادہ مستقبل کے شہریوں، ان کے خاندانوں اور ملک کے مستقبل کے حق میں درست فیصلہ دیا۔ عدالتیں اور امریکی عوام متفق ہیں کہ اب صدر ٹرمپ اور ان کے مشیر سٹیفن ملر کو ڈریمرز اور امیگرنٹس کے خلاف جنگ ختم کر دینا چاہیے۔ سوشل میڈیا کی بڑی کمپنیوں گوگل، فیس بک اور ٹویٹر نے امریکی کانگریس کو بتایا ہے کہ 2016 کے صدارتی انتخاب کے بعد سے ان کے پلیٹ فارمز پر غیر ملکی مداخلت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی نے اس بارے میں سماعت کے دوران یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ امریکہ میں COVID-19، بلیک لائفز میٹر کے حوالے سے ہونے والے احتجاجی مظاہروں اور 2020 کے صدارتی انتخاب کے سلسلے میں متعلق افریقین میں موجود محاذرائی کے دوران غیر ملکی مداخلت کو روکنے کے لیے یہ کمپنیاں کیا اقدامات کر رہی ہیں؟ ٹویٹر کے گلوبل پبلک پالیسی اسٹریٹجی اینڈ ڈیولپمنٹ کے ڈائریکٹر نے ایوان نمائندگان کی کمیٹی کو بتایا کہ ٹویٹر پلیٹ فارم پر فی الحال امریکہ میں نسلی تقسیم کا فائدہ اٹھانے کی غیر ملکی کوششوں کے باضابطہ شواہد نہیں ملے۔ فیس بک کے سیکیورٹی شعبے کے سربراہ نے بتایا کہ ان کی کمپنی کو بھی غیر ملکی حکومتوں کی طرف سے خاص طور پر امریکہ کے ووٹنگ کے نظام یا ووٹنگ کے طریقہ کار میں مربوط مداخلت کے ثبوت نہیں ملے، لیکن کیلیفورنیا سے ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے رکن اور کمیٹی کے چیئرمین ایڈم شیف نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ اگرچہ سوشل میڈیا کی کمپنیوں نے 2016 کے صدارتی انتخاب کے بعد سے سوشل میڈیا میں غیر ملکی مداخلت کے بارے میں پائے جانے والے خدشات دور کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں، وہ یہ بات وسوخ سے نہیں کہہ سکتے کہ 2020 کا صدارتی انتخاب غیر ملکی مداخلت سے مکمل طور پر آزاد ہوگا، جس میں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی غیر ملکی مداخلت کے نتیجے میں ہمیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکایا جا سکتا ہے اور یوں ہماری جمہوریت کو کمزور کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ تاہم گوگل، فیس بک اور ٹویٹر کے نمائندوں نے پینل کو بتایا کہ انہوں نے غیر ملکی کرداروں کی جانب سے غلط خبریں پھیلانے اور ان کمپنیوں کے کنٹرول کو متاثر کرنے کی کوششیں دیکھی ہیں جو 1960 اور 1980 کی دہائیوں کے دوران ہونے والی کوششوں سے مشابہت رکھتی ہیں۔ ان کمپنیوں نے پینل کو بتایا کہ ان کی کمپنیوں کے سیکیورٹی کے شعبے ایسی کوششوں کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ مائک پومپیو اور چین کے اعلیٰ سفارتکار کے درمیان ہونے والی ملاقات اچھی نہیں رہی۔ عدیل احمد تفصیل بتاتے ہیں۔
امریکہ کو چین کے رویے سے بہت مایوسی ہوئی ہے، یہ بات امریکی نائب وزیر خارجہ برائے مشرقی ایشیا اور پیسیفک ڈیوڈ اسٹل ویل نے جمعرات کو صحافیوں کو بتائی۔ اسٹل ویل مائک پومپیو اور چین کی حکمران کمیونسٹ پارٹی کے خارجہ امور کے نگران یونگ جی ایچ ای کی اس ملاقات کا حوالہ دے رہے تھے جو بدھ کو ہوائی میں ہوئی تھی۔ ڈیوڈ اسٹل ویل نے کہا کہ مائک پومپیو کی یونگ جی ایچ ای کے ساتھ بند کمرے میں ہونے والی ملاقات میں چین کا رویہ حوصلہ افزا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ چین نے واضح الفاظ میں اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ ٹرمپ حکومت کے ساتھ گزشتہ سال طے پانے والے تجارتی معاہدے کے پہلے فیز پر عمل درآمد کرے گا، لیکن اسٹل ویل کے بقول اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ چین کے ساتھ ان دیگر تنازعات پر بھی کوئی پیش رفت ہو سکے جن کی وجہ سے بیجنگ اور واشنگٹن ڈی سی کے تعلقات خراب ہیں۔ امریکہ میں رواسال ہونے والے صدارتی انتخاب میں چین کا کردار کلیدی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے حامی چاہتے ہیں کہ حکومت بیجنگ کے ساتھ سخت رویہ اپنائے تاکہ خارجہ امور پر صدر ٹرمپ کی برتری ثابت ہو سکے اور اس کا فائدہ انہیں انتخابات میں ملے۔ صدر ٹرمپ اور ان کی انتخابی مہم کے ذمہ داران یہ الزام لگا چکے ہیں کہ ان کے ڈیموکریٹ حریف جو بائیڈن چین سے متعلق نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن نے یہی دعویٰ صدر ٹرمپ سے متعلق کیا ہے کہ امریکی صدر چین کے بارے میں نرم رویہ رکھتے ہیں۔ خیال رہے کہ چین کے سفارتکار کے ساتھ مائک پومپیو کی یہ ملاقات ایسے ماحول میں ہوئی ہے جب جان بولٹن کی کتاب کے کچھ اقتباسات شائع ہوئے ہیں، جس میں انہوں نے صدر ٹرمپ پر انتخابات میں کامیابی کے لیے چینی صدر سے مدد مانگنے کے الزامات لگائے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ اور اسٹل ویل نے جان بولٹن کے ان الزامات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ البتہ مائک پومپیو نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے کتاب تو نہیں پڑھی، لیکن اس کے کچھ اقتباسات ان کی نظر سے گزرے ہیں۔ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ جان بولٹن جھوٹ بول رہے ہیں اور آدھا سچ توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے جان بولٹن کو غدار قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ امریکہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ڈیوڈ اسٹل ویل نے یہ واضح نہیں کیا کہ ہوائی میں ہونے والی ملاقات میں چین کے ساتھ کن مسائل اور امور پر کیا بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ چینی عہدیداروں کو سفارتی راستہ دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ کچھ معاملات پر اپنا موقف تبدیل کر سکیں۔ اسٹل ویل کا کہنا تھا کہ یہ وہی معاملات ہیں جن کی امریکہ چین سے شکایت کرتا رہا ہے۔ خیال رہے کہ امریکہ کرونا وائرس پر چین کے رد عمل، انسانی حقوق کے معاملات اور ہانگ کانگ میں چین کی پالیسیوں پر تنقید کرتا آیا ہے، اور اب اس فہرست میں بھارت کے ساتھ چین کی کشیدگی کا معاملہ بھی شامل ہو گیا ہے۔ اسٹل ویل نے کہا کہ کرونا وائرس کے معاملے پر پومپیو نے چین پر زور دیا کہ وہ اس وبا کے آغاز اور وائرس سے متعلق دستیاب معلومات امریکہ کے ساتھ شیئر کرے۔
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بدھ کے روز شام پر مزید پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا، جس سے شام کے صدر بشار الاسد اور ان کی حکومت پر دباؤ میں مزید اضافہ ہوگا۔ تاہم یہ خدشات بھی موجود ہیں کہ ان سے جنگ سے تباہ حال شام کی آبادی کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ یہ پابندیاں صدر اسد کے اہل خانہ، شامی حکومت کے عہدیداروں اور تیسرے فریق کے طور پر ان کی مدد کرنے والوں کا احاطہ کرتی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ وہ ایک پائیدار سیاسی حل کا حامی ہے اور اسد حکومت اور اس کے سرپرستوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ شامی تنازع کو پرامن طور پر ختم کرنے کے لیے سیاسی حل ہی واحد طریقہ کار ہے. تاہم حالیہ ہفتوں میں پابندیوں کے حوالے تنقید کا سلسلہ جاری ہے کیونکہ یہ خدشات بھی زور پکڑ رہے ہیں کہ ان سے شام کے عام شہریوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق شام کی 80% سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے اور ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی دوسرے ملکوں میں پناہ لیے ہوئے ہے. بہت سے شامی افراد نے حال ہی میں ملک کی تباہ حال معیشت کو بہتر بنانے کے لیے مظاہرے بھی کیے ہیں. نے 18 ماہ قبل جاسوسی کے الزام میں حراست میں لیے گئے 2 کینیڈین شہریوں پر فرد جرم عائد کر دی ہے. دونوں کی گرفتاری پر چین اور کینیڈا کے سفارتی تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے. اسد صہیب کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
جمعے کو چین کے پروسیکیوٹر جنرل آفس کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ کینیڈا کے سابق سفارتکار مائیکل کوروگ اور بزنس مین مائیکل اسپاور کے خلاف دوسرے ملک کے لیے جاسوسی اور سرکاری راز فراہم کرنے کے الزام میں قانونی چارہ جوئی کی جائے گی. کرونا وائرس کی وجہ سے دونوں کینیڈین شہریوں کو ہر مہینے ملنے والی کونسلر رسائی گزشتہ چند ماہ سے معطل تھی. اپریل میں کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنے دونوں شہریوں کی صحت کے بارے میں تشویش کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن چین کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ دونوں کی صحت اچھی ہے اور وہ خیریت سے ہیں. یاد رہے کہ دسمبر 2018 میں چین کی ٹیکنالوجی کمپنی ہواوے کی چیف فائنینشیل ایگزیکٹو مینگ وانزو کی امریکی وارنٹ پر کینیڈا میں گرفتاری کے بعد چین نے ان دونوں شہریوں کو حراست میں لیا تھا. چین کے پروسیکیوٹر جنرل نے یہ فیصلہ گزشتہ ماہ کینیڈا کی عدالت کی جانب سے مینگ وانزو کے خلاف امریکہ میں مقدمہ چلانے کے فیصلے کے بعد سنایا ہے. امریکہ کا یہ اصرار رہا ہے کہ ایران پر عائد پابندیوں کی خلاف ورزی پر مینگ وانزو کے خلاف امریکہ میں مقدمہ چلنا چاہیے. امریکہ کا موقف ہے کہ ٹیلی کام مصنوعات تیار کرنے والی کمپنی ہواوے نے ایران سے متعلق امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی کی ہے. مینگ وانزو کی گرفتاری اور اس کے رد عمل میں کینیڈین شہریوں کو حراست میں لیے جانے پر کینیڈا اور چین کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہو گئے تھے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت بھی متاثر ہوئی تھی. کینیڈا کے دارالحکومت اٹاوا میں چینی سفارت خانے نے الزام لگایا تھا کہ مینگ وانزو کی گرفتاری کے ذریعے امریکہ ہواوے کمپنی کو نیچا دکھانا چاہتا ہے. چین نے رد عمل کے طور پر کینیڈا سے اربوں ڈالر کی زرعی درآمدات بھی روک دی تھی. معاملے پر نظر رکھنے والے ذرائع نے خبر رساں ادارے اے ایف پی کو بتایا ہے کہ کینیڈین شہریوں سے گھنٹوں تحقیقات کی جاتی رہی ہیں اور گرفتاری کے 6 ماہ بعد تک انہیں تیز روشنی میں سونے پر مجبور کیا جاتا رہا. چین میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ایک وکیل نے اے ایف پی کو بتایا کہ دونوں کا ٹرائل خفیہ مقام پر ہوگا اور دفاع کے لیے انہیں سرکاری وکیل کی ہی خدمات حاصل ہوں گی. چین نے کینیڈا سے مطالبہ کیا تھا کہ مینگ وانزو کو فوری طور پر رہا کیا جائے، لیکن کینیڈا کے وزیراعظم نے مئی میں ایک بیان میں کہا تھا کہ چین کو آزاد عدلیہ کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. کینیڈا کے وزیر خارجہ فرانسوا فیلپ شمپانی نے کہا تھا کہ وہ اپنے شہریوں کی رہائی یقینی بنانے کے لیے کوشاں رہے گا جو 500 روز سے چین کی قید میں ہیں.
خبریں ختم ہوئیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو سن رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، ایک مختصر وقفے کے بعد مزید رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
میڈیا ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ کی اردو سروس ہے. اس وقت آپ نیوز شو سن رہے ہیں. خبروں کے بعد پیش کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں. امریکی جیلوں اور قید خانوں میں کرونا وائرس سے متاثرہ قیدیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اب طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ میں COVID-19 کے مریضوں کی سب سے بڑی تعداد نرسنگ ہومز اور گوشت پیک کرنے کے مراکز میں نہیں بلکہ امریکی جیلوں میں ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ سماعت فرمائیے مدثرہ منظر کی رپورٹ میں.
تازہ ترین اطلاعات کے مطابق امریکہ کی 21 ریاستوں میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور 21 میں کمی، جبکہ 8 ریاستوں میں صورتحال مستحکم ہے. اس دوران اخبار نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ امریکی جیلوں اور قید خانوں میں حالیہ ہفتوں کے دوران COVID-19 کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، اور گزشتہ ماہ کے دوران کرونا وائرس سے متاثرہ قیدیوں کی تعداد دوگنا ہو کر 68,000 ہو گئی ہے. مئی کے مہینے کے وسط سے کرونا وائرس سے اموات بڑھ کر 73% ہو گئی ہیں، اور نیو یارک ٹائمز ہی کے مطابق اب امریکہ میں اس وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ افراد نرسنگ ہومز اور گوشت کی پیکنگ کے مراکز میں نہیں بلکہ امریکہ کے ان مراکز میں ہیں جہاں قید اور اصلاح کی غرض سے لوگوں کو بند رکھا جاتا ہے. اخبار کے مطابق اس تعداد میں اضافے کی ایک وجہ امریکی پولیس کے ضرورت سے زیادہ طاقت استعمال کرنے کے خلاف امریکہ بھر میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں سے گرفتار کیے جانے والے لوگوں کو مقامی جیلوں کے ضرورت سے زیادہ بھرے سیلز میں لایا جانا بھی ہے. امریکی ریاست ٹیکسس اور ایریزونا کے شہر شینڈلر میں امریکی قید خانوں کے لیے کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر اختر حمدی کہتے ہیں کہ امریکہ میں جیل اور پریزن میں فرق ہے.
اسٹیٹسٹک جو نمبرز آ رہے ہیں وہ جیل کے مختلف ہیں اور پریزنز کے الگ ہیں. جیل وہ ہوتے ہیں کیونکہ سٹی یا کاؤنٹی رن کرتی ہے اور اس میں لوگ جب ان پہ الزام لگتا ہے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو لے آتے ہیں اور جب تک ان کا کیس چل رہا ہے فیصلہ نہیں ہوتا تو وہ جیل میں رہتا ہے. اگر وہ سال بھر سے کم ان کا سینٹنس ہے تو وہ اپنی مدت جیل میں پوری کر لیتے ہیں, اگر اس سے زیادہ کا سینٹنس ہے تو پھر انہیں پریزن بھیجے. اب فرق اس میں یہ ہے کہ جیل سے جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پر سے آ رہے ہیں, اس کے اندر اکثر وہ لوگ ہیں جو کہ لو سوشل اکنامک گروپ سے ہیں, وہ لوگ ہیں جو ہوملیس ہیں, وہ ہیں جنہوں نے کم اتنے زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, بہت سے ایسے ہیں جو ڈرگز وغیرہ میں ڈیل کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کا اگر آپ لائف اسٹائل دیکھیں تو اس میں سوشل انٹریکشن جو ہے وہ اتنا ریسٹرکٹڈ نہیں ہے جتنا کہ آپ کسی اور طبقے کے اندر دیکھ سکتے ہیں. تو اگر ان میں ایکسپوجر ہوا ہے اور اس شخص کو لا کے آپ نے کراؤڈڈ کمرے کے اندر رکھا تو وہاں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ خود سے سمپٹم فری ہوں لیکن ایک ویکٹر بن جاتے ہیں, کیریئر ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو کووڈ 19 کا جو وائرس ہے وہ پہنچا سکتے ہیں.
ڈاکٹر حامدی کہتے ہیں کہ پریزن یا قید خانے کی صورتحال بالکل مختلف ہے. وہاں وہ لوگ لائے جاتے ہیں جنہیں کسی جرم میں سزا ہو چکی ہے. وہ لوگ اپنی ڈومز میں رہتے ہیں جہاں اکثر 50 سے 60 لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں.
اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہاں کس طرح سے جراثیم پہنچ رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جب جیل سے لوگ ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں اگر ان کا ایکسپوجر ہو چکا ہے گو کہ وہ ابھی سمپٹمز نہیں دکھا رہے ہیں تو وہ جراثیم اندر لا سکتے ہیں. دوسرے ان سب پابندیوں کی وجہ سے جو اسٹاف ہے سیکیورٹی اسٹاف ہے تو ان کے اندر آپ کو اندر جب پہنچانا ہوتا ہے تو بہت پروٹیکٹیو گیئر وغیرہ پہننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر وہ صحیح طریقے سے پروٹیکٹڈ نہیں ہے اور ان کا کہیں اپنی فیملی سے دوست احباب سے انٹریکشن ہوا ہے ایکسپوجر ہوا ہے تو وہ اندر لا سکتے ہیں. اب اندر لانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک امپلائی ایک بیماری کے جراثیم لے کر آیا ہے اور اس سے اس پارٹ کے اندر یا اس یونٹ کے اندر جو 60-70 لوگ رہ رہے ہیں تو سب ایکسپوز ہو سکتے ہیں.
اور یہی وجہ ہے کہ اب امریکی جیلوں اور پریزنز میں کووڈ کے کیسز کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں اس وقت سب سے بڑی مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ ان قیدیوں کو الگ کیسے رکھا جائے کیونکہ ان کے باتھ روم سے لے کر پلے گراؤنڈ سب مقامات مشترک ہیں. تاہم انہوں نے کہا کہ اگر کسی قیدی میں کرونا وائرس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو اسے دوسرے قیدیوں سے الگ کر دیا جاتا ہے اور ایسے تمام قیدیوں کو جو کووڈ 19 سے متاثر پائے جاتے ہیں پریزن کے ہسپتال یونٹ میں پہنچا دیا جاتا ہے.
اب اگر کسی کا پازیٹو آ گیا یونٹ کے اندر تو وہ پھر اس یونٹ کو پرٹیکولرلی بالکل لاک کہلاتا ہے, ایک ٹرم کہلاتی ہے لاک ڈاؤن. تو اس کے اندر ان کو بالکل اسی ایریا میں کنفائن رکھ دیتے ہیں اور ان کے باہر جانے کے اوقات بہت لمیٹڈ ہوتے ہیں اور وہ زیادہ تر آپس میں رہتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ 2 ہفتے کے لیے کچھ جیل جو ہیں اور کچھ پریزن جو ہیں وہ 3 اور 4 ہفتے کے لیے بھی کوارنٹین کر دیتے ہیں لوگوں کو.
انہوں نے کہا کہ فی الوقت مشکل یہ ہے کہ امریکی پریزنز میں ہزاروں کی تعداد میں موجود ان قیدیوں کو ایک دوسرے سے فاصلے پر کیسے رکھا جائے.
احتیاطی تدابیر ہو رہی ہیں لیکن آپ خود سوچیں نا کہ اتنی بڑی پاپولیشن آن این ایوریج جو اسٹیٹ پریزنز ہیں یہ ایون فیڈرلز ہیں تو اس کے اندر ہزاروں کے حساب سے جو ہیں یہ قیدی رہتے ہیں. تو اتنی بڑی پاپولیشن کو کس طرح سے آپ ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں جبکہ سٹاف کی ریسٹرکشن بھی بڑھتی جا رہی ہے.
ڈاکٹر حامدی کہتے ہیں کہ پریزن کے اس حصے میں جہاں سخت سیکیورٹی ہے قیدی کو باتھ روم تک لے جاتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ نہیں کھولے جاتے اور جیل کے 2 افسر اسے پکڑ کر لے جاتے ہیں. تو حفاظتی اور احتیاطی تدابیر کیسے اختیار کی جائیں؟
جو بڑی چیز ہے پریزنز کے اندر وہ سیگریگیشن یونٹ ہے جس کا ہم لوگ ریسٹرکٹیو ہاؤسنگ یونٹ کہتے ہیں RHU. تو اس کے اندر عام طور پہ ایک یا بہت زیادہ وہ 2 قیدی جو ہیں ایک کمرے میں رکھے جاتے ہیں. تو لیکن ان کی جب بھی کوئی موومنٹ ہوتی ہے ایون شاورز میں جانے کے لیے تو سب 2 آفیسر ان کو اسکورٹ کرتے ہیں. تو ان کے ہاتھ پر باندھے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے جاتے ہیں. تو وہ اتنا امیجیٹ فزیکل کانٹیکٹ ہوتا ہے کہ آپ اس میں بہت زیادہ احتیاط برتنی پڑتی ہے, نہیں تو وہاں سے اگر ایک شخص کو بھی ہے تو بہت تیزی سے اسٹاف کو لگنے کا ہے, تو اس کے لیے الگ ان کو ٹریننگ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح محفوظ رکھیں.
اریزونا میں پریزن کریکشن پروگرام کے کنسلٹنٹ ڈاکٹر اختر حامدی کہتے ہیں,
تو اس میں سب لوگ تو وہ نہیں ہے جو کہ ڈرے بیٹھے ہوئے اس کووڈ 19 سے, کچھ اپنے طور پہ شروع کر دیتے ہیں کس طرح سے ڈسٹربنس پاس کی جائے اور اس کے اندر ایکسپوجر اور بڑھ جاتا ہے سیکیورٹی کا بھی اور ان میٹس کا بھی,
کیونکہ سب قیدی پر امن نہیں ہوتے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ میں مارچ کے وسط سے اب تک بے روزگاری کے فوائد حاصل کرنے والوں کی ہفتہ وار درخواستوں میں کمی واقع ہوئی ہے, لیکن لوگوں کی روزگار کھونے کی رفتار میں کوئی قابل ذکر کمی واقع نہیں ہوئی. اور امریکی لیبر ڈپارٹمنٹ کے مطابق 13 جون کو ختم ہونے والے ہفتے میں یہ تعداد 58,000 کم رہی, تاہم اب بھی یہ تاریخی طور پر بہت بلند سطح پر ہے اور اب بھی کوئی 2.5 کروڑ لوگ ان ایمپلائمنٹ بینیفٹس حاصل کر رہے ہیں. آج کی اس رپورٹ میں ہم جائزہ لیں گے کہ اس وقت امریکی معیشت کی صورتحال کیا ہے اور اس صورتحال کا سیاست پر کیا اثر مرتب ہو سکتا ہے. قمر عباس جعفری کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
سامعین, اس وقت ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پروفیسر ظفر بخاری صاحب, شکاگو اسٹیٹ یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے, معیشت اور مارکیٹنگ کے پروفیسر ہیں, امریکہ کے معیشت پر ان کی گہری نظر ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ جو اس جمعرات کو اعداد و شمار جاری کیے ہیں لیبر ڈپارٹمنٹ میں بے روزگاری کے الاؤنس کے بارے میں, 58,000 اپلیکیشنز بینیفٹس کے لیے کم ہوئی ہیں, لیکن ابھی بھی ہسٹوریکلی ہائی ہے اور تقریباً 2.5 کروڑ لوگ ابھی بھی بینیفٹس حاصل کر رہے ہیں, اور جاب مارکیٹ اسٹیبل نہیں ہوئی ہے, لے آفس اب بھی جاری ہیں, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
بہت اچھا ڈیکریز کے ساتھ اس میں یہ آیا ہے, اور ایک جو اس کے ساتھ رپورٹ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ یو ایس ریٹیل انڈسٹری جو ہے ان کی 17% سیلز جو ہے وہ مئی کے مہینے میں بڑھی ہے ریٹیل انڈسٹری کی, تو یہ بھی ایک سمجھے کہ یہ پازیٹیو ایلیمنٹ ہے یو ایس اکانومی کا. تو اگر ہم ان رپورٹس کو دیکھیں تو ایک چیز جو کہ ہمیں بالکل صاف نظر آتی ہے, کلیئر کٹ, وہ یہ نظر آتی ہے کہ
یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سچویشن امپروو ہو رہی ہے اور کیا بینیفٹ ہوگا, کس پارٹی کو بینیفٹ ہوگا
الیکشن ایئر میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر تقریباً دونوں پارٹیاں ایک ہی طریقے سے ان کو لیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2020 کا جو اکنامک سائیکل ہے وہ تو ورلڈ وائڈ افیکٹڈ ہے, اور امریکن اکانومی بھی جو کہ 2019 میں جس کا انکریز صرف شو ہوا تھا اراؤنڈ 2%, وہ اس سال -2 میں جائے گا. تو لیکن ایک چیز جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حق میں جائے گی, ایز اے بزنس مین جو ان کا ایک ایٹیچیوڈ تھا ٹورڈز انڈسٹری کے جتنی جلدی ہو سکے یہ امریکہ کو کھول دیں.
چلے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سامعین, اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال, ورلڈ بینک کے سابق عہدیدار ہیں اور ان کا تعلق مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے ہے. اب یہ بتائیے کہ جو لیبر ڈپارٹمنٹ کے لیٹسٹ فگرز ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جاب لیس بینیفٹس کے لیے اپلیکیشنز میں کمی ہوئی ہے, لیکن لے آفس کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی بھی تقریباً 20.5 ملین لوگ جو ہیں ان امپلائمنٹ بینیفٹس لے رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا امریکن اکانومی کے لیے اور الیکشن کے لیے؟
معاملہ ہے, نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب اکانومی بہت زیادہ ڈاؤن سوئنگ پہ چلی جاتی ہے جیسا کہ امریکہ کے ساتھ ہوا ہے, تو پھر دو قسم کے ایشوز ایک ہی وقت پہ آنے شروع ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے اکانومی کے اندر کچھ ایسے سیکٹرز ہوتے ہیں جو ریکور کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور کچھ ایسے سیکٹر ہوتے ہیں جن میں ڈکلائن شروع ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل, اس وقت جو ہو رہا ہے جو سروس سیکٹر ہے جس کی آپ کہہ لیجیے ٹوریزم کے تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ریسٹورینٹس کہہ لیجیے یا دوسری اکنامک سروسز کہہ لیجیے, وہ دوبارہ کھل گئی ہیں, اسمال بزنس دوبارہ کھل گئی ہیں, تو ان کے اندر امپلائمنٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ہوا یہ ہے کہ بہت سی وہ آرگنائزیشن جو پہلے ریگولرلی کام کرتی تھی جن میں کی مینوفیکچرنگ بھی شامل ہے, ٹوریزم بھی شامل ہے, اور اس میں بڑی حد تک ایڈمنسٹریٹو ایکٹیویٹیز شامل ہو جاتی ہیں, فائنینشیل سیکٹر شامل ہو جاتا ہے, ان میں اب جو ہے ڈکلائن آنا شروع ہو گئی ہے. یہ سیکنڈری افیکٹ ہوتا ہے, اس کو آپ کہہ لیجیے اسٹیگرڈ افیکٹ. تو اس کی وجہ سے یہ جو انڈسٹریز ہیں اب ان کے اندر ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے وہاں پر انمپلائمنٹ بڑھ رہی ہے. اب جیسے ہی انمپلائمنٹ کم ہو رہی ہے کچھ سروس سیکٹر میں, یہ دوسری جگہ پہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. کہ جون کے پہلے ہفتے میں جو انمپلائمنٹ نمبر تھا اس میں 1.5 ملین لوگوں کی اضافہ ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ہم اکانومی کو دیکھتے ہیں اس کی رقم فاسٹ اور اسٹیبل نہیں ہے جتنی کہ ہم امید کرتے تھے. تو اب یہ ہوگا کہ جیسے ہی یہ کرونا وائرس تھوڑا سا ریکوری شروع ہوگی, یہ سبسٹانشل تیز ریکوری نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انمپلائمنٹ نمبر ہمارے سامنے ہیں یہ قائم رہیں گے, اور لگتا یہ ہے کہ اس سال کے آخر تک جو انمپلائمنٹ لیول ہوگی وہ کچھ 10% کے قریب ہوگی, جو کہ اس وقت جو 16% ہے اس سے کم تو ہو جائے گی. لیکن ایز کمپیئر ٹو اس کی کیا حالت تھی 2020 کے شروع میں, بہت سیریس پرابلم ہوگی, کیونکہ اس وقت انمپلائمنٹ جو ریٹ تھا وہ 3% کچھ تھا, اب وہ بڑھ کے 10% ہو جائے گا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اکنامک پرابلم رہیں گی, تھوڑی سی کم ہو جائیں گی, لیکن جو ریکوری ہے وہ کافی حد تک سلو رہے گی, کیونکہ ایک تو غیر یقینی جیسے میں نے پہلے کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈفرنٹ سیکٹرز جو ہوتے ہیں وہ ڈفرنٹ طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں, تو پھر یہ لیگ افیکٹ ہے وہ سامنے آتے چلے جائیں.
الیکشن کے لیے کیا مطلب ہوگا اس
کا؟ اگر کورونا وائرس کے ختم ہونے سے یا اس کے سلو ڈاؤن ہونے کے ساتھ ساتھ انمپلائمنٹ کم نہیں ہوتی اور اکنامک ریکوری نہیں بڑھتی تیزی سے, تو پھر جو گورنمنٹ جو ہوتی ہے پاور میں اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی.
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال آپ کا. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
امریکہ کے شہر اٹلانٹا میں پولیس کی طرف سے کی گئی فائرنگ کے نتیجے میں ایک اور سیاہ فام شخص کی ہلاکت کے بعد نسل پرستی اور پولیس کی بربریت کے خلاف ہونے والے مظاہروں اور بدامنی کا ایک اور سلسلہ شروع ہو گیا ہے. امریکہ میں پولیس اصلاحات کے لیے قانون سازی کا مطالبہ بڑھتا جا رہا ہے. تفصیلی رپورٹ عمران جدون سے.
جمعے کی رات اٹلانٹا کے پولیس آفیسرز ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورانٹ کی ڈرائیو تھرو لائن میں بظاہر اپنی گاڑی کے ڈرائیونگ سیٹ پر سو جانے والے 27 سالہ رشارڈ بروکس کے پاس پہنچے. رشارڈ بروکس نے پولیس کی جانب سے حراست میں لیے جانے کی مزاحمت کی, جس کی وجہ سے ہاتھاپائی شروع ہو گئی. جیسا کہ پولیس باڈی کیمروں, ریسٹورانٹ کے سرویلنس فوٹیج اور سیل فون کی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے, رشارڈ بروکس بھاگتے ہوئے پولیس والوں میں سے ایک کا ٹیزر استعمال کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس واقعے کا اختتام ایک پولیس افسر کی فائرنگ اور اس کے نتیجے میں رشارڈ بروکس کی موت پر ہوا.
اگرچہ اس پر بحث کی جا سکتی ہے کہ آیا یہ مہلک طاقت کا مناسب استعمال تھا, لیکن میرا پختہ یقین ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے, اس میں واضح فرق موجود ہے. مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ مہلک طاقت کا جائز استعمال تھا, اور میں نے فوری طور پر اس افسر کی برطرفی کا مطالبہ کیا ہے.
ایک دن بعد گولی چلانے والے افسر کو برطرف کر دیا گیا. اٹلانٹا کے پولیس چیف نے استعفیٰ دے دیا اور واقعے کا مرکز فاسٹ فوڈ ریسٹورانٹ جلا دیا گیا. یہ سب رشارڈ بروکس کی موت پر غم و غصے سے اٹلانٹا شہر کی سڑکوں پر ہنگامہ آرائی اور ملک بھر میں پچھلے جان لیوا پولیس مقابلوں پر کئی روز سے جاری شدید احتجاج کے بیچ ہوا.
We need reformation of how police officers.
ہمیں اس میں اصلاح کی ضرورت ہے کہ پولیس افسران اپنا کام کیسے کرتے ہیں, قانون نافذ کرنے والے ادارے کس طرح اپنا کام انجام دیتے ہیں, کیونکہ گزشتہ روز رشارڈ بروکس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بے جا طاقت کے استعمال اور ایک شخص کو مار دینے کے اس فیصلے کا نتیجہ تھا جو انہوں نے یا تو اپنی شرمندگی یا گھبراہٹ میں کیا, یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے پاس صرف ایک ٹیزر تھا.
There has been a disconnect with what our expectations are.
ہماری توقعات کیا ہیں اور ہونا کیا چاہیے اس میں ربط نہیں, اس کا تعلق ہماری پولیس اور اس کی ان کمیونٹیز کے ساتھ رابطوں پر ہے جن کا تحفظ اسے سونپا گیا ہے.
یہ وہ فاصلہ ہے جسے ختم کرنے کے لیے واشنگٹن میں قانون سازوں پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ ایسے دو طرفہ قانون سازی کے ذریعے پولیس کے محکمے میں اصلاحات کے ذریعے ختم کریں, خاص طور پر منیاپولس میں پولیس کی تحویل میں جارج فلوئڈ کی حالیہ موت کے بعد. اوکلاہوما سے تعلق رکھنے والے ریپبلکن سینیٹر جیمز لینگفورڈ کا کہنا ہے کہ وہ پولیس کے گلا گھونٹنے کے دعوے کے استعمال پر پابندی کی حمایت کریں گے.
ایک دیرینہ اصول موجود رہا ہے کہ ایسی صورتحال کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک متفقہ دستاویز موجود ہے جو 2017 میں ملک بھر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے یہ بتانے کے لیے تیار کی تھی کہ اس طریقہ کار کی ضرورت نہیں ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے. ریاست نیو جرسی کے سابق گورنر اور سن 2016 کے صدارتی امیدوار کرس کرسٹی نے کیمپٹن نامی شہر میں کامیاب پولیس اصلاحات کی نشاندہی کی جو وہ کہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے ایک مثال ہے.
We got police officers out of their cars onto bicycles.
ہم نے پولیس افسران کو ان کی گاڑیوں سے نکال کر انہیں سائیکلوں اور پیدل چلنے کا کہا اور انہیں کمیونٹیز کے بیچ میں ڈالا تاکہ وہ قانون بھی نافذ کریں اور معاشرتی طور پر کمیونٹیز کے ساتھ مل کر کام کریں, اور انہوں نے اس معاشرے میں نوجوان مردوں اور خواتین کا بھروسہ جیتنے کے لیے کام کیا. دوسرا, صورتحال کی شدت میں کمی لانے کی بھی تربیت دی گئی. اس میں سکھایا گیا کہ تشدد آخری حربہ ہونا چاہیے.
جبکہ واشنگٹن میں قانون سازی کے لیے مشترکہ بنیاد تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کچھ ریاستوں نے پچھلے کئی ہفتوں سے جاری مظاہروں کے رد عمل میں پہلے ہی بڑے پیمانے پر پولیس اصلاحات منظور کر لی ہیں. کین فیربا کے ساتھ عمران جدون, وائس آف امریکہ.
اور اس کے ساتھ ہی خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کی بہجت جلانی کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.